بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 مئی 2008، مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں ناظم دعوت محترم جناب رحمۃ اللہ بٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ کا مطالعہ کرایا، سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے برگزیدہ انسانوں کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کے بعد میں نے 30ویں پارے کی سورہ آلہ تلاوت کی. اس سورت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ نمازیں جن کے ساتھ خطبات ان میں اکثر و بیشتر یہ سورت تلاوت کیا ہے. یعنی جمعہ کی نماز میں بھی اور عیدین میں. پہلی رکعت میں یہ سورت آپ تلاوت فرماتے تھے اور دوسری میں سورہ غش. ان سورتوں کی نسبت ہے ان خطبات والی نمازوں کے ساتھ. خطبات والی نماز جو ہیں وہ اصل میں نصیحت کے لیے ہیں، تذکیر کے لیے، لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، کیونکہ خطبے کی اصل غرض و غایت نہیں ہے. جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، ان خطبات جمعہ میں اور خطبات عیدین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید کے لیے تذکیر فرمایا کرتے، نصیحت فرمایا کرتے تھے، یاد دہانی کروایا کرتے. اور ان دونوں صورتوں ہی میں اس کا ذکر ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے دونوں سورت میں. آپ نصیحت کیجئے, ہاں جو بھی نصیحت حاصل کر لے گا اس کے لیے فائدہ مند ہو, اور آپ نصیحت کرتے رہیے. آپ کی ذمہ داری صرف نصیحت کرنے تک, یہ مانتے ہیں نہیں مانتے, اسے قبول کرتے ہیں نہیں قبول کرتے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجیں. چنانچہ یہ پہلی آیت جو ہے جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو اس میں ذکر ہے سبح اسم ربک العلی, تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت ہی بلند تر ہے, بلند و بالا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کبریائی صرف اللہ ہی کے لیے, اور یہاں انسان اس چیز کا اقرار کر رہا ہے, اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے اپنے سجدے میں شامل کر. وہ انسان سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے, کیونکہ انسان کی پیشانی ہے جو اس کی عزت اور شرف کی نشانی ہے, اور وہ گویا اس نے اللہ کے قدموں میں گرا دیا, بچھ گیا ہے اس کی آنکھ, اور وہاں پر اقرار کر رہا ہے کہ اللہ بلندی اور برتری تیرے لیے. اس لیے میں تیری تسبیح کر رہا ہوں زبان سے بھی اور اپنے جسم سے بھی, اور اس چیز کا اقرار کر رہا ہوں کہ بلند و بالا تو ہی ہے, میرا کام تو تیرے آگے جھک. تسبیح آپ کو معلوم ہے اسی چیز کے نام ہے, تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملاؤہ وتملاؤ ما بین السماء والارض. جب انسان شعوری طور پر کہتا ہے سبحان اللہ تو گویا اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں اس کا آدھا تصور مکمل ہو, آدھی میزان پر ہو. کیوں, کس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تیری ذات و صفات میں کوئی عیب نہیں, کوئی نقص نہیں, کوئی کوتاہی نہیں, تو ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے بلند و بالا. یعنی تیری ذات بھی, تیری صفات بھی, تیری قدرت بھی, تیرا علم بھی, تیری حکمت بھی, تیری حیات بھی, ہر نقص سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک. گویا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا ایک تصور جو ہے ایک پہلو سے پورا. اور جب انسان کہتا ہے الحمدللہ, سارا شکر اللہ ہی کے لیے, وہ اس سے میزان پوری ہو جاتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا تصور مکمل ہو. کیوں, اس میں وہ کیا اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں جن سے میری ضروریات پوری ہو سکی ہیں, کیونکہ وہ میرے ہی لیے اللہ نے پیدا کی. کیونکہ آپ معلوم ہے ان ساری چیزوں کی غزو غائب جو ہے وہ صرف انسان کے لیے استعمال کے لیے. قرآن مجید میں وضاحت سے کہا گیا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, انسانوں اللہ نے تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے جو کچھ بھی تمہیں زمین پر. تو ان وسائل ہی سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. جو چیز سے بھی ہم آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, آپ کی حاجت روائی ہو رہی ہے, آپ کی حاجات پوری ہو رہی ہیں, وہ جان لیجیے کہ ان میں کسی میں بھی اپنا ذاتی وصف نہیں. جس کی بنیاد پر آپ کی ضرورت پوری کر رہی ہے، آپ کی ہر روایت پوری کر رہی ہے، وہ سب اللہ ہی کی ڈالی ہوئی تاثیر ہے، اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہے بندہ مومن جب کسی چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے تو شکر کسی چیز کا ادا نہیں کرتا. پانی پیتا ہے، پیاس بجھی ہے، تو جس نے پانی مہیا کیا ہے، جن سورسز سے آیا ہے، جہاں اس نے اس کا شکر نہیں ادا کرتا، کہتا ہے صبح الحمدللہ، سارا شکر اللہ ہی کا. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ اس پانی میں میری پیاس بجھانے کی تاثیر اسی نے پیدا کی، یہ اس کی ذاتی نہیں. تو جب اس حقیقت کو تسلیم کر دیتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اس کا تصور مکمل ہو. اور فرمایا گویا بھر گئی ہے فضا آسمان سے زمین تک، اس کے ان کلمات سے جو ہے جس چیز کی حقیقت کا اس نے ادراک کر لیا ہے، جس چیز کو اس نے پہچان لیا. یہاں فرمایا جا رہا ہے سبح اسم ربک العلی، پاکی بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے اپنے اس رب کے نام کی جو بہت ہی بلند و برتر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رب اس کائنات کا مالک اللہ کی ذات ہے، اور یہی سب سے پہلا تعارف ہے جو انسان کا اللہ کے ساتھ ہوا ہے، اسی نام سے، اسی اسماء حسنہ. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو انسان سے عہد لیا ہے وہ اسی کا، یعنی ارواح سے، عالم ارواح میں جب اللہ نے تمام ارواحوں کو پیدا کیا اسی حیثیت کا ان سے جو ہے اعتراف کر رہا ہے، الگ تو میرا بالکل، یا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا بلا شہدنا، تو ہم میں سے ہر شخص نے اس چیز کا اقرار کیا، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں تمہارا رب ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ بھی اسی اللہ تعالیٰ کی اسی تعارف سے، اقرا باسم ربک خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمام چیزوں کو تخلیق. یہاں پر بھی وہی فرمایا جا رہا ہے سبح اسم ربک العلی، تسبیح بیان کیجیے اپنے اس رب کے نام کی جو بلند و برتر ہے، جس کی ذات جو ہے وہ بہت ہی بلند ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو روزی رساں ہو اور محافظ ہو. اس لیے آگے اسی کا تعارف کروایا گیا اس صورت میں، وہ رب کون ہے؟ الذی خلق فسوا، جس نے ہر چیز کی تخلیق فرمائی ہے اور پھر اسے موضوع ترین بنایا، اس کا تسبیح، جس علاقے میں بھی پیدا کی ہے، جس ماحول میں بھی پیدا کی ہے، یہاں کہیں پیدا کی ہے، اسی کی مناسبت سے اسے اللہ تعالیٰ نے وجود دی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ساری تخلیق جو ہے وہ موضوع ترین ہے، کامل ترین ہے اپنی ذات. آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید میں یہ چیلنج موجود ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے ہماری تسبیح پر، ہماری قدرت پر، ہمارے علم پر، ہماری حکمت پر، ذرا نظر دوڑاؤ اس کائنات میں، کیا تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے، کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ فرج البصرہ ہر سرام الفطور ثم ارجع البصر کرتین، بار بار اپنی نگاہ کو دوڑاؤ، بار بار ان چیزوں پر غور و فکر کرو، یا کہیں تمہیں کوئی دراڑ نظر آتی ہے, کوئی عیب نظر آتا ہے, کوئی نقص نظر آتا ہے, تم مسجد بسرا کر رہے ہیں, بار بار غور کے بعد بھی تمہاری نظر تھک ہار کر واپس آ جائے گی, تمہیں اس میں کوئی عیب نظر آئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے یہ اس ذات کی تخلیق ہے جو خود بے عیب ہے, اور یہی چیز اس کی ذات پر دلیل ہے کہ جب اس کی تخلیق بے عیب ہے تو اس کی حکمتیں, اس کی قدرتیں, اس کا علم بھی بے عیب ہے. میں وہ ذات ہے اللہ جی خلق فسوا, جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا تسویہ کیا ہے, اس کی نوک پلک سواری ہے, اس میں توازن پیدا کیا ہے, اس میں اعتدال پیدا کیا ہے, موضوع ترین اسے پوچھے. والذی قدر فہدا, اور پھر ہر چیز کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا, ہر چیز کی مہلت عمر معین کر, ہر چیز کا اندازہ ٹھہرا دیا ہے, ہر چیز کی تقدیر معین کر. اور پھر جتنے عرصے کے لیے کسی کو پیدا کیا ہے, جس علاقے کے لیے پیدا کیا ہے, جس حیثیت میں پیدا کیا ہے, وہیں جبلی طور پر اس کی رہنمائی بھی کر دی ہے کہ تمہیں کیسے زندگی گزاری, اس کے اندر اس کی ہدایت کو ودیت کر دی, رہنمائی دے دی. رب معلوم ہے یہ دونوں قسم کی ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو رکھا, جس غرض کے لیے پیدا کیا ہے, جو بھی اس کا فنکشن ہے زندگی میں, جو بھی اس کی غرض تخلیق ہے, ویسی ویسی اس کو ہدایت فرما دی ہے کہ تاکہ وہ اپنی غرض تخلیق کو پورا کرے. جتنی بھی مادی چیزیں ہیں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے, مخلوقات پیدا کی ہیں اس مٹی سے, ان سب کو بھی کہ اپنی غذا کیسے حاصل کرنی ہے, تمہیں اپنے لیے جو ہے کن چیزوں کو پسند کرنا ہے, کن کو نہیں کھانا, کس کو کھانا ہے, کس کو برتنا ہے, کس کو نہیں برتنا, کون تمہارے فائدے کی ہے, کون سی نہیں فائدے کی, ہر چیز اس کے اندر ودیت کر دی ہے, سوچ ودیت کر دیا ہے. اس لیے ہر جانور, ہر مخلوق, ہر انسان, جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اس مٹی سے پیدا کی ہے, وہ فوری طور پر پیدا ہوتے ہی اسی کی تسجو کرتی ہے, اسی سے اپنے لیے استفادہ حاصل کرتی ہے اور اپنی زندگی کا جو ہے ابتدا کرتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساتھ روح بھی دی ہے, تو اسی جسم کی ہدایت نہیں اس کے اندر رکھی, اس روح کے اندر بھی ہدایت جو ہے فوری بدیت کر دی تھی کہ اسے بھی پیدا کر کے اس سے بھی اقرار لے لیا تھا اپنی ربوبیت کا اور اپنے رب ہونے کا, اس کے اندر بھی وہ شعور ودیت کر دیا کہ تمہیں اب کس حیثیت میں زندگی گزاری, اچھا وہ اقرار ہے جس کی بنیاد پر ہر شخص جو ہے اس دنیا میں آ کر اپنا رب ڈھونڈتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے اس کی فرما برداری پر رکھ دیں گے. تو یہ جو فرمایا کہ وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے, تخلیق ہی نہیں کیا موضوع ترین بنایا ہے, اور پھر ہر چیز کا اندازہ ٹھہرا دیا, یہ ہے کہ اجل معین ہے ہر چیز کی, جو مہلت عمر ہے, جو مہلت ہے اس کی زندگی گزارنے کی, وہ اللہ کی طرف سے معین ہے, اس میں کبھی ایک سیکنڈ کی بھی کمی بیشی نہیں. اور اس کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت کیسے گزارنا ہے, وہ زندگی اس سے جو دی گئی ہے مہلت وہ کیسے گزارنی ہے, اس کے لیے ہدایت کا بندوبست کر دیا ہے, اس کے لیے رہنمائی کا بندوبست. وہ جسمانی طور پر بھی اور ساری مخلوقات کو بھی اور انسان کو روحانی طور پر بھی اس کی ہدایت جو ہے وہ واضح کر دی ہے. الذی اخرج المرعا, دیکھو وہی ہے جس نے یہ سارا چارہ پیدا کیا ہے اس کائنات کے اندر جو ہے اپنی مخلوق کی خوراک کے لیے, اس کے استعمال کے لیے جو کچھ بھی پیدا کیا زمین میں سے اسی نے, یہ صلاحیت ساری اس زمین میں اسی نے رکھی ہے, جس سے انگوریاں پیدا ہوتی ہیں, جس سے مختلف درخت پیدا ہوتے ہیں, جس سے مختلف چارے پیدا ہوتے ہیں, ہر مخلوق کے لیے, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے ان کے لیے بھی بندوبست کیا جن کو تمہارا ذمہ دار تمہیں ہی بنایا ان کو کھلانے پلانے کا اور ان کے لیے بندوبست کرنا, ان کے لیے بھی ہم نے اسی زمین کے اندر ساری چیزیں بدیت کر دی تو اسے وہ اپنی زندگی گزارے, ان کے لیے بھی ہم نے بندوبست کیا. فجالہ سان احبا, اور دیکھو یہ جو کچھ بھی اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے یہ بھی اس نے ایک مدت معین تک کے لیے پیدا کیا ہے, اس لیے وہ بھی اپنی وہ غرض و غائط پوری کرتا ہے, اتنی مدت تک رہتا ہے, پھر وہ بھی پورا پورا ہو جاتا ہے, اس پر بھی موسیقی بھی آ جاتی ہے, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی وہ مستقل نہیں ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں ہماری زندگی کی مثال جو ہے وہ بار بار یہ مثال دے کر سمجھائی گئی ہے کہ تمہاری زندگی کیسی ہے. فرمایا دیکھو کس طرح زمین سے نباتات اگتی ہیں, پھر وہ کس طرح اپنی ناگ پر کھڑی ہوتی ہے, پھر وہ گدری ہوتی ہے, اس پر جوبن آتا ہے, لیکن کچھ ہی دیر کے بعد دیکھتے ہو اس میں زردی آ جاتی ہے, پھر اس پر پسمدگی آ جاتی ہے, پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر زمین کے لیے. اسی طرح تمہاری زندگی, یہی مراحل تمہاری زندگی کے ہیں جو تم پر آتے ہیں. ناتوانی کی حالت میں پیدا ہوتے ہو, پھر تمہارے اندر بھی قوت آتی ہے, پھر جوانی کو پہنچتے ہو اور پھر بڑھاپے کی سطح جو ہے شروع ہو جاتی ہے, وہیں سے جو ہے دوبارہ اور پھر اسی مٹی کے لیے. تو یہ یہاں چارے کی مثال دے کر سمجھائی ہے کہ جس طرح چارہ جو ہے ہم نے پیدا کیا اس پر یہ سارے دور آتے ہیں, اسی طرح تمہارا معاملہ ہے کہ تمہارے لیے بھی ہم نے جو مہلت ہے وہ مہلت ہے. سنوکریوں کا فلا تنسا, اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہم آپ کو پڑھوا دیں اور آپ بھولیں گے نہیں, آپ کے ذہن میں پورا محفوظ کروا دیں گے, آپ گھبرائیے نہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا فکر رہتا تھا کہیں کوئی چیز ضائع نہ ہو جائے, اس میں سے کوئی کمی نہ ہو جائے, ایسی نہ ہو کہ میرے پہنچانے کے اندر جو ہے کہیں کوتاہی ہو جائے. تو اس کے لیے تسلی دی جا رہی ہے. قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی آپ کو معلوم ہے فرمایا گیا ہے بلا تو حضرت لسان کا لتا جلا بے, یہ قرآن مجید کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کیجیے, رکھ رہیے ہم خود آپ کو پڑھوا دیں گے اور خود آپ کے ذہن میں جو ہے محفوظ کر. یہاں پر بھی وہی فرمایا جا رہا ہے سنوکریوں کا فلا تنسا, ہم آپ کو پڑھوا دیں گے یہ ساری ہدایت جو ہے آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے, پھر آپ بھول نہیں پائیں. ماشاء اللہ, ہاں وہ چیز جو اللہ خود ہی چاہے کہ آپ کے محافظے سے محف کر دے, کوئی آیت جو ہے نازل کر کے پھر اللہ واپس لے لے, یہ اللہ کا اختیار ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ علی کل شئ قدیر ہے, اس کی حکمتیں ہیں. بعض حالات کے اندر جو ہے وہ کوئی رہنمائی دیتا ہے جو اسی حالات کے لیے ہوتی ہے, اسی دور کے لیے ہوتی ہے, مستقل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حالات گزرنے کے بعد اس حکم کو واپس لے کر دوسرا حکم دے سکتا ہے, دوسری ہدایت نازل کر سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ ماشاء اللہ, سوائے اس کے کہ جو اللہ ہی خود چاہے, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بنا سکتا ہے, وہ اپنے کے آپ کے حافظے سے محف کروا سکتا ہے اور اسے اٹھا سکتا ہے, اسے واپس لے سکتا ہے. کیوں؟ انہو یعلم الجہر وما یخفی, کیونکہ وہ ہے ہر چیز کا جاننے والا, جو بھی مخفی ہے اور جو بھی ظاہر ہے اس کے علم میں ہے کہ کون سی چیز کس موقع کے لیے ہے, کون سی ہدایت کس وقت کے لیے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے سلسلہ ہدایت کا جاری فرمایا, حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہدایت جو ہے وہ جاری فرما دی, اور پھر مختلف ادوار میں مختلف قسم کی جو بھی ضرورت تھی اس وقت کے انسانوں کی, ویسی ویسی اللہ تعالیٰ ہدایت نازل کرتا رہا, لیکن ان میں سے کسی بھی ہدایت کا محفوظ کرنے کی ذمہ داری نہیں, ان کو محفوظ نہیں رکھا. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں دی, 100 کے قریب جو ہے جو صحیفے اور کتابیں اللہ نے نازل کی, لیکن ان میں سے ایک ہی محفوظ ہے, باقی کسی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو محفوظ ہو. اکثر بہتر کا تو نام تک نہیں ہمیں معلوم کہ کس صورت میں نازل ہوئی تھی, کس کا اس کا نام کیا تھا, سوائے کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا ہے باقی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلوم ہے کہ ہر رسول کو ہدایت دی ہے, اس کے لیے ہدایت نازل کی ہے, اس دور کے لیے جو بھی ہدایت موجود تھی وہ نازل کی. ہم وہ دور گزر کیا تو اس لیے اس کی حفاظت ہی نہیں کی, کیونکہ وہ اسی دور کے لیے ہدایت, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مرحلے کے لیے جو ہے جو ہدایت نازل کرواتے ہیں اسے معلوم ہے، کیونکہ وہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور مخفی چیزوں کا بھی علم رکھتے ہیں، اسے معلوم ہے ہر چیز کی حکمت اور ہر چیز کے بارے میں وہ اچھی طرح جو ہے علم رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے ان چیزوں کو نازل کرتے ہیں، پھر اسی لحاظ سے جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں، باقی نہیں رہتی، کیوں ان کا باقی رکھنا ضروری نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے نازل کی، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا اور آخری کتاب ہے، اس لیے اسے محفوظ کر لیا، اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، یہ وہ محفوظ ترین چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی ذمہ داری لے لی کہ قیامت تک محفوظ رہے گی، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے لوگوں کی رحمت. لیکن اللہ تعالیٰ پہلے دوروں میں بھی ساری ہدایات دیتا رہا، اس میں سے پھر جو بھی ضروری ہوتی تھی وہ اگلی کتاب میں آ جاتی تھی اور باقی ساری کی ساری میں بول جاتی تھی، باقی اللہ تعالیٰ بلا دیتا تھا اور انہیں ختم کر. تو فرمایا سنوکریوں کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ انہو یعلم الجہر وما یخفا ونیسرک للیسرا، اور وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ بڑی آسانی جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو. بڑی آسانی کیا ہے؟ وہ ہے جنت، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے بخشش، وہاں تک آپ کو پہنچا رہا. یہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف موقعوں پر مختلف جو ہے حالات میں یہ تسلی دی ہے. دیکھیے مشکلات تو آتی ہیں ہر راہ میں، مشکلات جو ہے ان سے گزر کر ہی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر آسانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑھاتا جاتا ہے، اس کے لیے تاثیر پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر آخری دم تک وہ آسانیاں پیدا کر کے اپنی اس سب سے بڑی آسانی کا حقدار بنا دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کیا. جیسے سورہ لیل میں بھی آیا ہے فاما من آتا و تقا و صدق قبر حسنا، جو شخص بھی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے، وہ تقا اور اللہ کی فرما برداری کی روش اختیار کرتا ہے، وہ صدق قبر حسنا، اور جب اس کے پاس کوئی صداقت آتی ہے کوئی اچھائی آتی ہے تو اس کی تصدیق کرتا ہے، اسے مان دیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، اسے اختیار کر لیتا ہے، فسن یسر حول یسرا، تو پھر ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اس آخری آسانی تک پہنچاتے ہیں. لیکن جو رویہ یہ اختیار نہیں کرتا اسے پھر ہم آہستہ آہستہ جو ہے لے جا کر جو ہے وہ دوزخ تک پہنچا دیتے ہیں، جو یہ رویہ اختیار نہیں کرتا. فاما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسن یسره للعسرى، وہ سب سے بڑی تنگی والی جگہ جو ہے مشکل گھاٹی جو ہے وہاں تک اسے پہنچا. یہاں پر بھی وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے کہ یہ حالات سے جن سے آپ گزر رہے ہیں یہ حالات بڑے مشکل ہیں، آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، آپ کو مختلف قسم کی جو ہے لوگوں سے باتیں پڑ رہے ہیں، ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن فرستن یس سے روکا لے لیے اسرا، ہم آہستہ آہستہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، آپ کے لیے حالات موافق کر دیں گے، اور یہاں تک کہ آپ اس اصل جو آسانی ہے وہاں تک پہنچ جائیں. فذکر النفاذ ذکر، اب یہ ہے جو ذمہ داری لگائی جا رہی ہے، آپ تذکیر کروائیے لوگوں کو، نصیحت کیجیے لوگوں کو، یاد دہانی کروائیے، شاید کسی کو یہ یاد دہانی نفع پہنچا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے نفع کے لیے اسے نازل کیا، انسانوں کی یاد دہانی کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اسے پہنچا دیجیے لوگوں تک، جو یہ یاد دہانی جو ہے کرا دیجیے، شاید لوگوں کو یہ نفع دے گی. لیکن نفع کسے دے گی؟ جس کے دل میں اس کے لیے طلب پیدا ہو. سیذکر من یخشا، یہ یاد آنی اسے ہی فائدہ دے گی کہ جس کے دل میں خشیت آ گئی، جس کے دل میں جو ہے ڈر پیدا ہو گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، کیوں اس نے مجھے پیدا کیا تو بے مقصد پیدا نہیں کیا، میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے اس کے پورا کرنے پر میرے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی، اور میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو اس کے جواب دہی جو ہے وہ مجھے فیس کرنی پڑے گی. اس لیے فرمایا اس سے نصیحت وہی حاصل کرے گا کہ جو ڈر جائے, جس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا, جو اللہ کے آگے جھک گیا, جس نے خشیت اختیار کر. وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى, اور اس سے پہلو طریقہ کرے گا وہی کہ جو بدبخت, جس نے اپنے لیے بدبختی کا فیصلہ کر لیا وہ اس سے پہلو طے کرے گا, اس کی ہدایت کو تسلیم نہیں کرے گا, اس یاد دہانی کو وہ قبول نہیں کرے گا. الذي يصل النار الكبرى, اور یہی اس کی بدبختی, اسے پھر وہ بڑی آگ تک پہنچا دے گی, اس جہنم کا جو ہے مستحق بنا دے گی, وہ وہاں تک رہ جائے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, ہاں یہ حقیقت اس پر واضح کر دیجئے کہ اگر تم نے اس یاد دہانی سے فائدہ نہ اٹھایا, اللہ تعالیٰ نے جو بندوبست کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت سے پہنچا رہے ہیں, اگر تم نے پھر بھی اسے قبول نہ کیا تو پھر تم بربخت ہوگے اور اس جہنم تک پہنچ جاؤ گے. پھر اس میں جو زندگی گزارو گے نہ وہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. انسان بار بار چاہے گا مجھ پر موت آ جائے لیکن موت نہیں آئے گی, اور جینا جو ہے وہ تو اتنا دوبل ہوگا کہ وہ زندگی زندگی ہے ہی نہیں کوئی ایسی کہ جس سے زندگی کہا جائے, جو ہر وقت عذاب میں ہوگا, ہر وقت دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہوگا, تو وہ جینا جینا نہیں ہے لیکن موت نہیں آئے گی. مرنا چاہے گا لیکن موت اس کو جو ہے وہ اس سے نجات نہیں دلا سکے گی. یہ ہے جو آگاہی کی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ زندگی ہے تمہاری ہمیشہ ہمیش کی, اس کو سنوارنے کے لیے لازم ہے کہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھا. فرمایا قد افلح من تزکا, دیکھو کامیابی وہی حاصل کر لے گا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن مجید انسانوں کے تزکیے ہی کے لیے نازل کیا گیا. مجھے قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چار مقامات پر یہ الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غرض کے لیے بھیجا, کیا دے کر بھیجا اور انہوں نے کیا کام کیا, تو اس کے بارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, دیکھو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے ماننے والوں پر, باسا فیہم رسولا, جب ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج دیا وہ کیا کرتا ہے, یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر انہیں سناتا ہے, ویزکیہم, اور ان آیات کے لیے ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کے اندر جو غلط خیالات ہیں ان کی بے کنی کرتا ہے, ان کے عقائد کو بدلتا ہے, ان کے نظریات کو جو ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے. جان لیجیے یہاں بھی اس لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی جو ہے, جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ نازل کر دی ہے, جو اسے اختیار کرے گا وہ ہوگا جو فلاح پا جائے گا, کیوں اس کا تزکیہ ہو جائے گا, وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے گا, اپنے آپ کو پاک کر لے گا. اور یہ پاکی آپ کو معلوم ہے نظریات کی بھی ہے, جسم کی بھی ہے, انسان کے خیالات کی بھی ہے, اپنے ماحول کی بھی ہے, یعنی پوری زندگی کے اندر وہ تزکیہ کا معاملہ جو ہے وہ انسان اختیار کرتا ہے جب اس کے نظریات بدل جائے. فرمایا فذکر النفعات الذکرا سیذکر من یخشى ویتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. یہ تزکیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے اسے ملا, اور جب اس کا تزکیہ ہو گیا اسے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے جو ہے وہ صحیح اس کا ایمان حاصل ہو گیا, تو پھر اس کی زندگی کا معاملہ کیا ہوگا, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ, پھر اپنے رب کے نام کو یاد رکھے گا, پھر اسے بھولنے نہیں دے گا, پھر اسے جو ہے مستقل جو ہے اپنی زندگی کا دائیں عمل بنا لے گا, فصلا, پھر اس کی نماز بھی پڑھے گا, اس کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار بھی کرے گا. اب دیکھیے یہ آیت جو ہے یہ اصل میں خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کی ترتیب پر بھی دلیل, اس لیے فرمایا ہے کہ وذکر اسم ربہ فصلى, اس نے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا پھر نماز پڑھا. کیا مطلب ہے, پہلے اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کا کلام سنا ہے, پہلے اس نے خطبہ سنا ہے اور پھر نماز ادا کی ہے, پھر اللہ کے آگے جھک گیا ہے, کیونکہ اس خطبے سے اس کے سامنے یہ چیز آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے بندہ مومن سے, اس نصیحت جو ہے جو اسے مل گئی ہے, تو اس نے پہلے اسے سنا پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گیا اس کے لیے نماز. تو یہ ترتیب بھی اس صورت میں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے جمعہ کی نماز میں بھی اور عیدین کی نماز میں بھی اکثر و بیشتر پہلی رکعت میں, اس میں یہ چیز کی یاد دہانی بھی تھی کہ دیکھو یہ دونوں نمازیں جو ہیں اس کے ساتھ خطبات ہیں, پہلے خطبہ ہے پھر نماز. پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے کلام کے ذریعے اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کرو, اپنے دل کا تزکیہ کرو, اپنے اندر جو ہے وہ خشیت پیدا کرو, اور پھر اللہ کے آگے جھک جاؤ, اللہ سے مانگو, اللہ سے دعائیں کرو, کیونکہ نماز اللہ سے مانگنے کا ہے. اس لیے یہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ جان لیجیے جمعے کی نماز کا حصہ. آپ کو معلوم ہے کہ اسی خطبے کی وجہ سے ہی اس جمعے کو برکت, جو اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے جمعے کے دن میں, اس کا بھی سارا برکت کا جو ہے اصل معاملہ یہ خطبہ جمعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کر لوگوں کو تذکیر کرائی جاتی ہے, یاد دہانی کرائی جاتی ہے, ذکر ان کے سامنے جو ہے اللہ کا کیا جاتا ہے. تو یہ وہی ترتیب ہے جو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی رکھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتا ہے, اللہ کا خطبہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب سنتا ہے, پھر نماز پڑھتا ہے. اس لیے اہتمام ہونا چاہیے خطبہ جمعہ کا کہ انسان اس میں بھی شامل ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس سے بھی اس کا تذکیہ ہو, اس سے بھی اس پہ ایمان حاصل ہو, اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حاضری کر. اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ یہ دن معین کیا, اور اسی لیے یہ وقت جو ہے خصوصیت کے ساتھ